أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، أما بعد. آج سے سورة أنعام کا آغاز ہو رہا ہے. سورة أنعام قرآن مجید کا ترتیب تلاوت کے اعتبار سے چھٹا سورہ ہے. مکی سورہ ہے، یعنی ہجرت سے پہلے نازل ہونے والا سورہ. اس کی 165 آیتیں ہیں، 165. انعام کا مطلب ہے چوپائے، یعنی کیٹل، وہ جانور جن کو عام طور پر چوپائے کہا جاتا ہے. کیونکہ اس سورے میں حلال اور حرام جانوروں کا نمایاں طور پر ذکر کیا گیا ہے، اس لیے اس سورے کا یہ نام رکھا گیا. آج کی بحث میں آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 8 تک گفتگو رہے گی. پس سے 8 آیت. بسم اللہ کے فوراً بعد پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے آسمانوں کو پیدا کیا اور زمین کو پیدا کیا. وجعل الظلمات والنورا، اور جس نے اندھیروں اور اجالوں کو قرار دیا. ثم الذین کفروا بربہم یعدلون، اور اس کے بعد وہ جو کافر ہیں وہ اپنے پروردگار کا برابر والا دوسروں کو قرار دیتے ہیں، یعنی اس کے مساوی دوسروں کو قرار دیتے ہیں، یعنی اس کے شریک قرار دیتے ہیں، جبکہ وہی خالق ہے اور وہی مختلف چیزوں کو مختلف حیثیتوں میں قرار دینے والا ہے. یہاں پر یہ بھی غور طلب ہے کہ آسمانوں اور زمین کے لیے خلقت کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور ظلمتوں یعنی اندھیروں اور روشنی کے لیے جال کا لفظ استعمال ہوا ہے. اس لیے کہ ہم جانتے ہیں کہ نور کا نہ ہونا اندھیرے کو بتاتا ہے. تو یہاں پر ایک جو بحث ہے کہ اندھیرا خلق نہیں ہوتا بلکہ نور کے معدوم ہونے کا نتیجہ ہوتا ہے، تو اس کے لیے بڑی لطافت ہے کہ جو لفظ ہے وہ جال کا استعمال ہوا ہے. یہاں بہرحال اس زمانے کے اندر آج بھی بہت سارے افراد ظلمت کے لیے الگ خدا کے قائل اور نور کے لیے روشنی کے لیے الگ خدا کے قائل. اس زمانے میں پروردگار عالم نے قرآن کے ذریعے سے ذہن انسانی کو متوجہ کیا کہ خالق بہرحال ایک ہی ہے، مالک بہرحال ایک ہی ہے، معبود بہرحال ایک ہی ہے، اور اس کے اندر اس کے حوالے سے کسی شریک کی کوئی گنجائش نہیں ہے. یہی تعارف مزید آگے بڑھتا ہے آیت نمبر 2 میں کہ هو الذی خلقکم من طین، یعنی وہی خدا کہ جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، وہی وہ خدا ہے کہ جس نے تم کو بھی پیدا کیا اور مٹی سے پیدا کیا. اب یہ مٹی سے پیدا کرنا جناب آدم علیہ السلام کی طرف بھی اشارہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جو موری سے اعلیٰ ہیں، ان کو بہرحال پروردگار عالم نے مٹی سے پیدا کیا، اور خود انسان جو ہے اس کے بھی وجود، اس کے مادی اجزاء جو ہے وہ مٹی کے اندر موجود ہیں. پھر ارشاد ہوتا ہے ثم قضا اجلا، پھر ایک مدت اس نے طے کی. وہ اجل مسمى عنده، اور ایک مقررہ مدت اس کے پاس ہے. ثم انتم تمترون، اس کے بعد بھی تم لوگ شک کرتے ہو. یعنی وہ خدا ایسا ہے کہ جس نے تم کو پیدا کیا، مدت بھی معین کی، اور ایک اور مقررہ حتمی مدت وہ بھی اس نے مقرر کی ہے اور اس کو معین فرمایا ہے. یہ جو یہاں پر دو مدتوں کا ذکر کیا گیا، اسی کی وجہ سے اس کے دو حصے کیے گئے کہ ایک وہ مدت ہے کہ جو حتمی ہے اور ایک وہ ہے جو غیر حتمی ہے. یہ تقسیم خود چھٹ امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس آیت کے حوالے سے ارشاد فرماتے ہوئے کی کہ ہما اجلان، اجل محتوم و اجل موقوف. یہ دو قسم کی اجلوں کی طرف اشارہ ہے، اجل یعنی مدت، ایک اجل حتمی اور ایک اجل مشروط. اس فینومینا کو سمجھانے کے لیے تفسیر نمونہ کے اندر بہت اچھی ایک مثال دی ہے، اور وہ مثال چراغ کی ہے کہ مثلا ایک تیل سے جلنے والا چراغ، اس کے تیل کی مقدار کے پیش نظر ممکن ہے کہ وہ 20 گھنٹے روشنی دینے کی طاقت رکھتا ہو، لیکن ایک آندھی کا جھونکا یا بارش کا چھینٹا یا اس کی دیکھ بھال نہ کرنا اس کی زندگی کے مختصر ہونے کا سبب بن سکتا ہے. تو ہم دیکھیں کہ ایک جو نارمل کورس آف ایکشن تھا، اس کے تحت ہو سکتا ہے کہ اس کو 20 گھنٹے تک چلنا چاہیے تھا، مگر یہ درمیان میں کچھ چیزیں ہیں کہ جنہوں نے آ کر انفلوئنس کر دیا، اور اس کے نتیجے میں اس کا معاملہ مختصر ہو کر رہ گیا. इंसान की जिंदगी का भी यही मामला है कि एक परवरदिगार आलम की तरफ से एक इंसान को जिंदगी मिली हुई है, मगर अगर वो उस जिंदगी को केयर ना करे, मसलन अपनी सेहत का ख्याल ना रखे, तो मादी असबाब की बुनियाद पर भी हो सकता है कि उसकी जिंदगी मुख्तसर हो जाए। और इसी तरह से कुछ मानवीय असबाब भी होते हैं, कुछ स्पिरिचुअल फैक्टर्स भी होते हैं। मसलन अगर कोई शख्स माँ बाप की खिदमत करता है तो उसकी जिंदगी बढ़ जाती है, अगर रिश्तेदारों के हुकूक अदा करता है तो उसके जिंदगी में इजाफा हो जाता है, और अगर वो माँ बाप के साथ ज्यादती करे, आपके वालिदैन हो, तो उसकी जिंदगी कम हो जाती है। रिश्तेदारों के हुकूक अदा ना करे तो उसकी जिंदगी मुख्तसर हो जाती है। तो उसका नतीजा ये निकलेगा कि वो जितनी जिंदगी जी सकता था उससे पहले पहले वो इस दुनिया से चला गया। ये तय है कि जिंदगी मुख्तसर होने के बावजूद उससे मुख्तसर नहीं हो पाएगी कि जो परवरदिगार आलम ने एक मिनिमम लिमिट रख दी है। ये खुद अपनी जगह पर बहुत दकीक और बहुत गौरतलब बहस है। तो ये अगर नुक्ता समझ में आ जाए तो ये दोनों मुद्दतें भी समझ में आ जाएंगी कि एक परवरदिगार आलम की तरफ से हतमी है कि इतना तो बहरहाल इस आदमी ने जिंदा रहना है, और एक ये है कि अगर वो अपनी जिंदगी के अंदर मुख्तलिफ चीजों का ख्याल रखे तो उसमें इतना मजीद इजाफा भी हो सकता है। इल्म परवरदिगार इन दोनों के ऊपर हावी है। मजीद तफसील अगर इसकी पढ़नी हो तो फिर किताबों के अंदर देखा जा सकता है। आगे मजीद आयत नंबर 3 में परवरदिगार आलम अपना तारुफ करवाता है, वहुवल्लाहु फिस समावाति वफिल अर्ज, वो अल्लाह है आसमानों में भी और जमीन में भी, या अलमुसर्रकुम वजहरकुम, वो तुम्हारे जाहिर और पोशीदा दोनों मामलात से वाकिफ है, उनका इल्म रखता है, वो यालमु मा तकसिबून, और हर चीज जो तुम करते हो उनसे भी वाकिफ है। यानी परवरदिगार आलम को किसी एक जगह के अंदर महदूद ना समझो, वो लामकान है, उससे कुछ पोशीदा नहीं है। तुम्हारी तरफ से ऐलान हो या तुम्हारी तरफ से दिलों में छुपी हुई बात हो, वो खुदा उससे वाकिफ है। जो तुम कमाते हो, कष्ट करते हो, जो हासिल करते हो, उसे भी वो जानता है। ये है परवरदिगार का मामला। अब उसके बाद परवरदिगार आलम इरशाद फरमाता है कि वमा ताअतीहिम मिन आयतिम मिन आयाति रब्बिहिम, उनके पास जब कोई निशानी उनके परवरदिगार की निशानियों में से आती है तो वो उससे एराज करते हैं, रूगर्दानी करते हैं, यानी उसको इग्नोर कर देते हैं। होना तो ये चाहिए था कि वो खुदा की तरफ तवज्जो करते और खुदा की निशानियों की तरफ तवज्जो करते और फिर हिदायत हासिल करने के लिए संजीदगी का मुजाहरा करते, मगर वो ऐसा नहीं करते। फकत कज़बू बिल हक, तो उन्होंने हक को झुटला दिया। लम्मा जाअहुम, वो हक जो उनके पास आया, मसलन इस आखिरी नबी के केस के अंदर के कुरान लेकर आ गए पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और उसके बाद भी उनको झुटलाया गया। तो माजी के अंदर भी अंबिया के साथ ये सब कुछ होता रहा है। वसौफ यातीहिम अम्बा व मकानु बिही यस्तहज़िऊन, तो अब इन्हें बहुत जल्द उन बातों की जिनका वो मजाक उड़ाते थे खबरें उनके सामने आ जाएंगी, यानी उनका किया धरा उनके सामने वाज़े हो जाएगा। आयत नंबर 6 में इरशाद होता है कि अलम यरव, ये भी इबरत है, क्या उन्होंने नहीं देखा, कम अहलकना मिन क़ब्लिहिम मिन क़र्निन, कि उनसे पहले कितनी ही कौमों को, कितने ही अफराद को हमने हलाक कर दिया। मक्कन्नाहुम फिल अर्ज़ मा लम नुमक्किन लकुम, हमने उन्हें जमीन में वैसा इक्तदार दिया जो तुम्हें नहीं दिया, यानी उनके लिए वसाइल ज्यादा थे, इम्कान ज्यादा थे। अहराम मिस्र आज भी अगर उसे देखा जाए तो इंसानी अकल हैरान रह जाती है, दंग रह जाती है कि वो कौन सी टेक्नोलॉजी थी कि जिसके जरिए से इन्होंने ये इतने बड़े बड़े अहराम और इतने ऑर्गेनाइज्ड अहराम इन्होंने तामीर कर लिए। तो माजी की जो तारीखें हमारे सामने हैं उसमें भी ऐसे नमूने हैं, और फिर जो कबल तारीख का दौर है उसमें तो परवरदिगार आलम ही जानता है कि लोग कहां तक तरक्की करते हुए पहुंचे थे। तो परवरदिगार फरमाता है कि वो कि जो तरक्की में जाहिरी असबाब के तहत जिनके पास इम्कान थे वो तुमसे ज्यादा आगे बढ़े हुए थे, तो हमने उनको भी हलाक कर दिया। वो अरसल न समा अलैहिम मिद्रारा, जिन पर हमने आसमान से मौसलाधार बारिश नाजिल की थी वो रहमत के तौर पर, वजअलनल अनहारा, और उनके लिए हमने नहरें बनाई थी, तजरी मिन तहतिहिम, जो उनके पैरों के नीचे से बहती थी, यानी वो भी उनके कंट्रोल में थी। मगर फिर हुआ क्या, इतना सब कुछ होने के बावजूद ताकत भी थी, वसाइल भी थे, आसमान से बारिश भी बरस रही थी, नहरों का भी निजाम मौजूद था, वह अहलकना हूं बेजुनुबेहिम, तो हमने उनको उनके गुनाहों की वजह से हलाक कर दिया। ये गुनाहों की वजह से हलाक करना खुद बता रहा है कि कोई परवरदिगार आलम ने فقط اور فقط کسی انتقامی جذبے کی تسکین کے لیے ان کو ہلاک نہیں کیا تھا، یہ ان کے گناہ تھے کہ جن کی وجہ سے وہ ہلاکت کا شکار ہو گئے۔ اور پیچھے جو حتمی اور غیر حتمی اجل کی بحث آئی تھی، اسے اگر ہم دیکھیں تو یہ بات کو ریلیٹ ہو جاتی ہے کہ اگر وہ لوگ یہ گناہ نہ کرتے تو اپنی طبی عمر کو پورا کر پاتے۔ وانشأنا من بعدہم قرناً آخرین، اور اس کے بعد ہم نے دوسری نسلیں پیدا کی۔ آیت نمبر 7 میں ارشاد ہوتا ہے وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ، اگر ہم آپ پر لکھی ہوئی تحریر اتارتے، فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ، اور اسے یہ لوگ اپنے ہاتھوں سے چھو بھی لیتے، لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا، تو وہ کہ جنہوں نے کفر اختیار کیا ہے وہ یہ کہتے کہ ان ہذا الا سحر مبین، کہ یہ تو کھلا ہوا جادو ہے۔ یہ وہی بہانے بازیاں ہوتی ہیں۔ بعض افراد نے اعتراض کیا تھا کہ اگر یہ اللہ کی کتاب ان کے اوپر نازل ہو رہی ہے، آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، تو یہ پوری کتاب ایک ساتھ کیوں نازل نہیں ہو جاتی، لکھی ہوئی کتاب نازل ہونی چاہیے۔ یہ کیا کہ وہی کی صورت میں آ رہی ہے اور پھر اس کے بعد اس کو لکھوایا جا رہا ہے بٹ بائی بٹ۔ تو یہاں پر اس کا جواب دیا جا رہا ہے کہ جن کو نہیں ماننا ہوگا وہ اگر اس طرح سے نازل کریں گے تو بھی نہیں مانیں گے، اور اس کو کھلے ہوئے جادو سے تعبیر کریں گے، اور جو حق کی تلاش میں ہیں ان کے لیے اس طرح سے بھی قابل قبول ہونا چاہیے۔ اس لیے یہاں پر کوئی اعتراض کا موضوع یا اعتراض کا کوئی مقام ہے نہیں۔ آخری آیت جو صفحے پر ہے اس میں ایک اور اعتراض کی طرف متوجہ کیا گیا ہے، وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ، کہ یہ لوگ کہتے ہیں، انہوں نے کہا کہ ان پر فرشتہ کیوں نہیں اترتا، وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا، اگر ہم فرشتہ نازل کرتے، لَقُضِيَ الْأَمْرُ، تو پھر اس کے بعد فیصلہ ہو جاتا، ثُمَّ لَا يُنظَرُونَ، اور اس کے بعد انہیں مہلت نہ دی جاتی۔ رسول پر ظاہر ہے کہ فرشتے تو اترتے ہی تھے، مگر کافروں کا مطلب یہ تھا کہ ہم خود اپنی آنکھوں سے فرشتے کو اترتے ہوئے دیکھ سکیں۔ فرمائشی معجزے اگر اس طرح کے پروردگار عالم کی طرف سے نازل کیے جائیں تو جیسا کہ ماضی میں ہو چکا ہے، اگر ان کا انکار ہو تو پھر عذاب الہی فوراً نازل ہو جاتا ہے۔ اس لیے یہ کہا گیا ہے کہ یاد رکھنا چاہیے کہ ان کی فرمائش کے مطابق اگر فرشتے اترتے تو پھر عذاب خدا سے ان کو مہلت نہیں مل سکتی تھی۔ اس کو بھی جو ماضی کے اندر ہم نے تھوڑی دیر پہلے اجر حتمی اور غیر حتمی کی بات کی، اس کے ساتھ اس کو کوریلیٹ کیا جا سکتا ہے کہ یہ بھی پروردگار عالم کا احسان ہے کہ پروردگار یہ چاہتا ہے کہ وہ مہلت پوری ہو جائے اور لوگ اپنا وقت پورا کریں، ورنہ وہ منیمم جو مہلت ہے وہ بھی نہیں ملے گی اور ان فرمائشی معجزات کے نتیجے میں انسان ہلاک ہو جائے گا، اور یہ مشیت کے خلاف ہے۔ یہ فرشتوں کے حوالے سے جو بحث ہے وہ اگلے صفحے پر بھی آگے بڑھے گی۔ یہاں پر یہ صفحہ مکمل ہوتا ہے۔ پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن مجید سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مبارکہ انعام آیت نمبر 9 سے آیت نمبر 18، 9 سے 18۔ گزشتہ صفحے پر ہم نے دیکھا تھا کہ پروردگار عالم نے مختلف اعتراضات جو کفار اور مشرکین نے کیے تھے ان کو ڈسکس کیا۔ آخری جو اعتراض وہاں پر بات ہو رہی تھی وہ یہ تھی کہ کیوں خدا نے کوئی ایسا فرشتہ نازل نہیں کیا کہ جس کو ہم خود مشاہدہ کر سکے۔ اس کے ذیل میں یہ بات کہی گئی کہ اگر فرمائشی معجزہ دکھا دیا گیا تو پھر اس کے بعد مہلت نہیں ملے گی، پھر اس کے بعد اگر ایمان نہیں لائے تو فوراً ہلاک کر دیا جائے گا، ذرا سا بھی موقع نہیں ملے گا۔ دوسری بات یہ کہی گئی کہ ولو جعلنا ہو، یہاں سے یہ پہلا صفحہ، یہ ہمارا آج کا صفحہ شروع ہو رہا ہے، کہ ولو جعلنا ہو ملکن، کہ اگر ہم رسولوں کو ملک بنا کر بھیجتے، تو لجعلنا ہو رجلن، یعنی اگر ہم ملک بھیجتے تو ملک کو بھی انسانی روپ میں مرد بنا کر بھیجتے۔ اصولی طور پر یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ اگر انسان کی ہدایت مقصود ہے اور انسان کو نبی نہ بنایا جائے تو پھر وہ رول ماڈل نہیں بن سکتا۔ جیسے کہ نہ فرشتے کو بھوک لگتی ہے، نہ فرشتے کو پیاس لگتی ہے، نہ فرشتے کو نیند آتی ہے، نہ فرشتے کی ازدواجی کوئی زندگی ہے، تو وہ رول ماڈل نہیں بن سکے گا۔ اس کا یہ کہنا کہ روزہ رکھو خدا خوش ہوگا، عملی طور پر وہ خود روزہ رکھ ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ اس کو بھوک نہیں لگتی کہ وہ غذا سے دستبردار ہو۔ لہذا اگر کوئی رول ماڈل بن سکتا ہے تو اسے اسی نو سے ہونا ضروری ہے۔ تو یہاں پروردگار فرماتا ہے کہ اگر ہم کسی فرشتے کو بھی رسول بناتے تو پھر ہم اس کو مرد ہی بناتے، اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا کہ گویا हम शुबे का मौका देते जिस तरह से अभी ये लोग शुबे में पढ़ रहे हैं, तो बुनियादी तौर पर तो इनकी तरफ से ये ज्यादती है कि हमने किसी को अगर अपना नबी बनाया है, रसूल बनाया है, तो उनको तो ये देखना चाहिए कि इसके पास नबुवत और रिसालत का कोई सबूत है या नहीं। उसके लिए वो नबी और रसूल बय्यिनात, निशानियां, मोजज़ात वो पेश करते हैं, फिर उसके बाद उन्हें कबूल कर लेना चाहिए। मगर यहां भी वो लोग शुबे में पड़े हुए हैं और मजाक उड़ाते हैं, और अगर हमने इस तरह से किया होता तो फिर ये और ज्यादा शुबे के अंदर पड़ते और ये कह देते कि मसलन इस बात का क्या सबूत है कि ये वाकयन वाकियत के एतबार से फरिश्ता ही है जो लिबास बशर के अंदर आया है। लिहाजा परवरदिगार आलम ने उनके इन एतराजात को मुस्तरद किया। आगे इरशाद होता है, वलकद इस्तुज़िया बिरुसुलिन मिन क़ब्लिक, कि ये जो रसूलों का मजाक उड़ाने का सिलसिला है ये कोई नया नहीं है, पहले भी इसी तरह से पैगंबरों का मजाक उड़ाया गया। फहाका बिल्लज़ीना सखीरू मिनहुम मा कानू बिही यस्तहज़िऊन, तो उन्हें उसी अजाब ने आकर घेर लिया जिसका वो मजाक उड़ाया करते थे। रसूलों का मजाक उड़ाना, रसूलों के पैगाम का मजाक उड़ाना, अब रसूल अगर इंतजार करने के लिए अजाब का हवाला देते हैं, वो अजाब बरज़क का हो, वो अजाब जहन्नम का हो, जहन्नम के शोलों का हो, तो वो उसका मजाक उड़ाते हैं। तो जाहिर है कि इस मजाक उड़ाने का नतीजा फिर यही होना चाहिए कि इसका नतीजा उनके सामने आ जाए और वो उनको आकर अपने घेरे में ले लें। उसके बाद इरशाद होता है, कुल सीरू फिल अर्ज, अहबीब कह दीजिए कि रूए जमीन पर चलो फिरो, तुम मंजूरो और फिर देखो कैफ काना आखिबतुल मुकज्जिबीन, कि जो जुटलाने वाले थे उनका क्या अंजाम हुआ। यानी ऐसा तो नहीं है कि इस दुनिया में पहली मर्तबा तुम पैदा किए गए हो और तुमसे पहले इंसानों की कोई बस्ती ना रही हो, तो जो पहले गुजरे हुए इंसान है उनमें जो जुटलाने वाले थे वो किस तरह से अपने अंजाम को पहुंचे, उसके लिए मुख्तलिफ खंडरात का जायजा लेना, उनका मुशाहिदा करना बहुत काफी है। अगर एक इंसान इबरत लेना चाहे तो उन खंडरात के अंदर बहुत इबरतें मौजूद हैं। फिर इरशाद हुआ, कुल अहबीब कह दीजिए, लिमम माफिस समावात वल अर्ज, कुल लिल्लाह, किसके लिए वो सब कुछ के जो आसमानों में है और जमीन में है, और फिर कह दीजिए कि वो अल्लाह ही के लिए है। ये परवरदिगार आलम ने अपने इक्तदार व एतबार ज़र्फ़ मकान उसका ऐलान किया। यानी इंसान जो अपने आप को घिरा हुआ महसूस करता है तो या उसे ज़र्फ़ ज़मान की एक कैद नजर आती है कि एक टाइम है कि जिसके अंदर वो मुकैद है, और या ज़र्फ़ मकान की कैद नजर आती है कि एक स्पेस है कि जिसके अंदर वो मुकैद है। हम देखते हैं कि इन आयतों में परवरदिगार आलम ने दोनों एतबार से टाइम एंड स्पेस दोनों में अपने इक्तदार का ऐलान किया। तो ये जो आयत अभी पेश नजर है उसमें ज़र्फ़ मकान के एतबार से, स्पेस के एतबार से, इनसे कह दीजिए कि किसके लिए है वो सब कुछ के जो आसमानों में है और जमीन में है, कुल लिल्लाह, फिर खुद ही जवाब दीजिए कि ये अल्लाह के लिए है। कतब अला नफ्सिह रहमा, तो अल्लाह ने अपने आप पर रहमत को वाजिब कर लिया। तो खुदा पर रहमत को कौन वाजिब करेगा, कोई और नहीं, खुद परवरदिगार आलम ने अपने आप पर रहमत को लाजिम कर लिया। लयजमअन्नकुम इला यौमिल क़ियामति ला रैबा फीह, वो तुम सबको यकीनन रोजे कयामत तक जिसमें कोई शक नहीं इकट्ठा करता रहेगा। यानी एक नस्ल के बाद दूसरी नस्ल, दूसरी के बाद तीसरी नस्ल, ये सिलसिला इसी तरीके से चलता रहेगा, और ये भी रहमत खुदा का एक इजहार है। अल्लज़ीना खसिरू अनफुसहुम, जिन्होंने खुद अपना नुकसान किया, फहुम ला युमिनून, तो वो ईमान नहीं लाएंगे। यानी ईमान से दूर होकर, खुद आमाले सालेहा से दूर होकर उन्होंने किसका नुकसान किया, उन्होंने अपना नुकसान किया, और जब वो इसी दुनिया के अंदर मगन रहना चाहते हैं और इसी के ऊपर इत्तेफाक करना चाहते हैं तो फिर जाहिर है कि ये खसारा उठाने वाले हैं और ईमान से दूर हैं। अब वो आयत आ गई कि जिसके अंदर बेतबार ज़र्फ़ ज़मान या टाइम के एतबार से भी परवरदिगार आलम के इक़्तदार का ऐलान किया गया कि वह लहू मा सकना फिल लैल वन नहार, अल्लाह ही के लिए है, अल्लाह ही का इक़्तदार है जो रात और दिन में सुकूनत पजीर है, यानी साकिन है, रह रहे हैं। वह हुवा समीउल अलीम, और वो सुनने वाला है और वो जानने वाला है। कुल ए हबीब कह दीजिए, अगैर अल्लाह अत्तखिज़ु वलियन, कि मैं अल्लाह को छोड़कर अल्लाह के गैर को अपना वली और सरपरस्त बना लूं, फातिर समावात वल अर्ज़, जबकि खुदा वो है कि आसमानों और जमीन का पैदा करने वाला है। वहुआ युतइम वला युतअम, वो खिलाता है उसे कोई नहीं खिला सकता, उसकी शान से बालतर है, उसके मर्तबे और मकाम से के हवाले से साजगार नहीं है कि परवरदिगार आलम को कोई कुछ खिला सके। खुदा है कि जो मोहताज बंदों को गिजा फराहम करता है और उनके ताम का इंतजाम करता है। वो तो खुद सरपरस्त है और इन तमाम तर मखलूकात का पैदा करने वाला है। कुल अहबीब कह दीजिए, इन्नी उमर तो कि मुझे तो ये हुक्म दिया गया है, अन अकूना अव्वला मन असलमा, कि मैं पहले दर्जे का अव्वल दर्जे का मुसलमान रहूं। वला तकूनन्ना मिनल मुशरिकीन, और आप हरगिज मुशरिकों में से ना हो जाइएगा। ये जो यहाँ पर कहा गया कि मैं पहले दर्जे का मुसलमान रहूं, ये एक तर्जुमा इसका ये है, और दूसरा ये है कि मैं सबसे पहला मुसलमान हूँ, यानी मैं उस वक्त भी मुसलमान था कि जब कोई दूसरा मौजूद नहीं था। इस आयत के जरिए से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आलम नूर ही में से ही मगर अव्वल मखलूक होने के ऊपर भी इस्तदलाल किया गया है। अगली आयत में इरशाद होता है, कुल अहबीब कह दीजिए, इन्नी अखाफ इन असैतु रब्बी, कि मुझे इस बात का खौफ है कि अगर मैं अपने रब की मासियत करूं, अजाब यौम अजीम, तो किस चीज का खौफ है? कयामत के अजीम दिन के अजाब का खौफ है। ये जो कहा गया ये है फर्ज महाल, कि वो रसूल जो खुदा की तरफ से इस्मत की सनद रखता हो कि जो बोलता है वो वही होता है कि जो वही के जरिए से उस पर नाजिल किया जाए, करता वही है कि जो वही उस पर नाजिल हो रही हो, तो वहां कहां इम्कान है कि किसी किस्म की मासियत हो। मगर इसको कहा जाएगा फर्ज महाल, कि फर्ज महाल महाल नहीं है। जैसे हम देखते हैं कि परवरदिगार आलम ने खुद अपने बारे में कहा कि लौ काना फीहिमा आलिहतुन इल्लल्लाह लफसदता, कि अल्लाह के सिवा कोई दूसरा खुदा होता तो फसाद मच जाता। तो क्या वाकई कोई दूसरा खुदा है? नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक, खत्म नहीं, ना कोई दूसरा खुदा है ना कोई फसाद का इम्कान है। ये महाल को फर्ज किया जा रहा है, बिल्कुल इसी तरीके से ना कोई मासियत है और ना ही किसी किस्म का कोई अजाब है। मगर समझाया जा रहा है कि अगर मुझे इस फर्ज के ऊपर अजमत परवरदिगार का एहसास करते हुए खौफ महसूस होता है तो तुम्हारी क्या कैफियत होनी चाहिए। मैं यूसरफ अनहु यौमा इज़िन, उस दिन जिससे अजाब खुदा को बरतरफ कर दिया जाए, फकद रहमा, तो यकीनन अल्लाह उसके ऊपर रहम करने वाला है, अल्लाह ने उस पर रहम कर दिया। वज़ालिकल फौज़ुल मुबीन, और ये नुमाया कामयाबी है। वइन यमसस्कल्लाहु बिदुर्रिन फला काशिफ लहू इल्ला हू, अगर अल्लाह किसी को नुकसान पहुंचाना चाहे तो उसे कोई बरतरफ नहीं कर सकता। ये कुदरत खुदा का इजहार है। वही यमसस का बेखैरिन, और खुदा किसी को खैर पहुंचाना चाहे, फहू अला कुल्ली शैइन कदीर, तो वह हर चीज के ऊपर कुदरत रखता है। वहू अल काहिर फौका इबादे, और वो अपने बंदों के ऊपर पूरा पूरा काबू रखता है। वहू अल हकीम अल खबीर, और वो हकीम है और खबीर, हकीम यानी सही सही काम करने वाला, खबीर यानी बाखबर। यहां पर ये सफा मुकम्मल हो जाता है। परवरदिगार आलम से दुआ है कुरान मजीद समझने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। वारिस कुरान इमाम जमाना के ज़ुहूर में ताजील फरमा।
बिस्मिल्लाह रहमान रहीम।
सूरह मुबारक अनआम आयत नंबर 19 से आयत नंबर 26, 19 से 26 इरशाद होता है, कुल ए हबीब कह दीजिए, अय्यु शैइन अकबरु शहादतन, गवाही में सबसे बढ़के कौन चीज है? कुलिल्लाह कह दीजिए के अल्लाह। शहीदुन बैनी व बैनकुम, मेरे और तुम्हारे दरमियान गवाह है, यानी मेरी रिसालत के ऊपर अल्लाह की गवाही है, खुद अल्लाह की अपनी तौहीद के बारे में भी गवाही है, और उससे ज्यादा कौन मोतबर हो सकता है गवाही देने के बारे में? वो तन्हा है या उसका कोई शरीक है? ये खुदा से ज्यादा बेहतर कौन जानता है? उसने किसको अपना नबी बनाया है? ये खुदा से बेहतर कौन जानता है? अगर खुदा का कोई शरीक होता तो खुदा को जरूर पता होता। उसका नफी करना ये खुद एक बहुत बड़ी दलील है कि उसका कोई शरीक नहीं है। इसी तरीके से रसूल अल्लाह के ऊपर कुरान मजीद को नाजिल करके चैलेंज कर देना, ये परवरदिगार आलम की तरफ से बहुत बड़ी गवाही है। हम देखते हैं कि बिला फासला कुरान ही का हवाला आ भी रहा है। वउहिया इलैया हाज़ल कुरआन, और मुझ पर वही किया गया है इस कुरान को, और क्यों किया गया है? लिउनज़िरकुम बिही, ताकि मैं तुमको इंतजार करूं, یعنی تمہیں وارننگ دوں, تمہیں یہ پیغام سناؤں. ومن بلغ, اور جس تک وہ پہنچے اس کو بھی متنبع کروں. یعنی یہ جو امیڈیٹ آڈینس ہے, جو فوری سننے والے ہیں, ان کو تو یہ پیغام سنایا جائے, اور جو آگے جن تک یہ بات پہنچ سکتی ہے ان سب تک بھی اس پیغام کو پہنچاؤں. اب ظاہر ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد یہ کام کون کرے گا جس کو پیغمبر اکرم نامینیٹ کریں؟ اور یہ پیغمبر اکرم کا بار بار منیت کا جو حوالہ دینا ہے کہ یہ مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں, یہ خود ایک بہت بڑی دلیل ہے. یہ کہنا کہ علی منی و انا من ہوں, علی مجھ سے, میں علی سے ہوں, حسین منی و انا من الحسین, حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. اسی طریقے سے امام حسن کے لیے کہنا, پھر اس کے بعد حدیث ثقلین کے اندر تعارف کروانا کہ قرآن کے ساتھ اہل بیت ہیں, یہ کبھی جدا نہیں ہو سکتے. یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ میرے بعد وہ من بلغ کی جو منزل ہے اس پر کون میری طرف سے آفیشیل اسپوکس پرسن ہوگا اور تبلیغ کرے گا. پھر اس کے مقابلے میں, یہ تو صحیح صاف ستھری شہادتیں اور گواہیاں ہیں, اس کے مقابلے میں جو باطل گواہیاں ہیں ان کو پیش کیا جا رہا ہے, ان کے بارے میں تبصرہ کیا جا رہا ہے. انکم لتشہدون, کیا تم اس بات کی گواہی دیتے ہو, ان مع اللہ آلہۃ اخرى, کہ اللہ کے ساتھ ایک دوسرا خدا بھی ہے. قل لا اشہد, کہہ دیجئے کہ میں یہ گواہی نہیں دیتا. قل, اور کہہ دیجئے, انما ہوا الہ واحد, کہ پھر میں کس چیز کی گواہی دیتا ہوں, میں اس چیز کی گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ تنہا ہے, وہ وحدہ لا شریک ہے, اس کو کوئی شریک نہیں. وَإِنَّنِي بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ, اور میں بری ہوں, بیزار ہوں ان سے کہ جنہیں تم شریک قرار دیتے ہو. الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ, وہ کہ جنہیں ہم نے کتاب دی ہے, یَعْرِفُونَهُ, وہ اسے پہچانتے ہیں, کما یعرفون ابناءہم, جیسے وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. یعنی انسان کو اپنی اولاد کو پہچاننے میں کوئی تکلف نہیں ہوتا, وہ بہت وضاحت کے ساتھ آرام سے بہت سو کے درمیان اپنی اولاد کو, اپنے بیٹے کو پہچان لیتا ہے. پروردگار عالم کی یہ تعبیر بہت عمدہ ہے کہ یعنی یہ جو اہل کتاب ہیں ان کو اس رسول کے پہچاننے میں کسی قسم کی کوئی ججمنٹل پرابلم نہیں ہے کہ وہ جج نہیں کر پا رہے. ایشو یہ ہے کہ وہ جانتے بوجھتے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالنا چاہتے ہیں. لہٰذا ارشاد ہوتا ہے کہ الذین خسروا انفسہم فہم لا یؤمنون, کہ وہ کہ جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا ہے وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں. یہ جملہ خسارے کے ساتھ یہ آیت نمبر 12 میں بھی ہم پڑھ چکے ہیں, اور ابھی آیت نمبر 31 میں واپس یہ آگے بھی آئے گا. پھر اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے, وہ من ازلم, اس سے بڑا ظالم کون ہوگا, ممن افترا علی اللہ کذبا, جو اللہ پر جھوٹ افترا کرے یعنی جھوٹ باندھے, او کذبہ بے آیات ہی, یا اللہ کی آیتوں کو جھٹلائے. یہ رواداری کا انداز ہے کہ سامنے والے کو قابل سماعت بنایا جائے. ظاہر ہے کہ کچھ افراد اگر جانتے بوجھتے انکار کرنے والے ہیں تو کچھ وہ ہیں کہ جو کسی تعصب کی وجہ سے یا کسی کے انفلوئنس میں ہونے کی وجہ سے انکار کر رہے ہیں. تو یہاں پر گویا ان کو سوچنے اور سمجھنے پر متوجہ کیا جا رہا ہے, دعوت فکر دی جا رہی ہے کہ ذرا غور تو کرو کہ اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھ رہے ہیں. یعنی معاذ اللہ اگر میں جھوٹ باندھ رہا ہوں تو پھر مجھ سے بڑا ظالم کون ہوگا. یا کذبہ بآیاتہ ہی, وہ کہ جو اللہ کی آیتوں کو جھٹلائے. یعنی اب فرض کرو کہ میں بالکل صحیح پیغام لے کر آیا ہوں اور تم جھٹلا رہے ہو, تو پھر تو یہ بتاؤ کہ تم سے بڑا پھر ظالم کون ہوگا. یعنی یہ سوچنے کے لیے ان کو فوڈ فار تھاٹ دیا جا رہا ہے. انہ لا یفلح الظالمون, یقیناً ظالم کامیاب نہیں ہوتے, بہتری حاصل نہیں کرتے. وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا, وہ دن کے جب ہم ان سب کو جمع کریں گے, تو مَنَقُولُ لِلَّذِينَ, پھر کہیں گے ان لوگوں سے, اشرکو, جنہوں نے شرک کیا, اَيْنَ شُرَكَاؤُكُمْ, کہاں ہیں تمہارے شرکا, الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ, کہ جن کے بارے میں تمہارا گمان باطل تھا, تمہاری یہ سوچ تھی اور باطل سوچ تھی کہ وہ اللہ کے ساتھ شریک ہیں, تم نے ان کو شریک بنا لیا تھا. تم لم تکن فتنتہم, تو پھر نہیں ہوگی ان کے پاس کوئی ترکیب, الا ان قالو, مگر یہ کہ وہ یہ کہہ دیں, واللہ ہے کہ اللہ کی قسم, ربنا, جو ہمارا رب ہے, ما کننا مشرکین, کہ ہم تو مشرک نہیں تھے. یعنی وہ اس موقع پر مکرنے کی کوشش کریں گے, انظر, ذرا دیکھو, کیف کذبوا علی انفسہم, کیسے وہ اپنے آپ پر جھوٹ باندھ رہے ہیں, وضل عنہم ما کانوا یفترون, اور جو کچھ یہ جھوٹ باندھا کرتے تھے وہ ان سے غائب ہو گیا. ظاہر ہے کہ اگر کسی کو شریک بنا کر سمجھ رہتے کہ وہ اللہ کا شریک ہے تو وہاں پر کہاں موجود ہوگا, یا اس کی شراکت کی کوئی حیثیت تو ہے نہیں, کوئی بیس تو ہے نہیں. तो वहां पर कहा उसने एग्जिस्ट करना है। وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ, कुछ वो हैं इनमें से कि जो आपकी तरफ बहुत गौर से कान लगाकर सुनने की कोशिश करते हैं, मगर कैफियत क्या है, وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً, हमने उनके दिलों पर पर्दे डाल दिए हैं, أَنْ يَفْقَهُوا हो कि वो समझ सकें, وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا और उनके कानों में भी भारीपन है, وَإِنْ يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا, अगर ये तमाम निशानियां देख लें तो भी ईमान लाने वाले नहीं है। अब यहाँ पर सुख और तलब बात यह है कि फिर इनका तवज्जो से सुनने का क्या मतलब है, तो ये तवज्जो से सुनना हिदायत को हासिल करने के लिए नहीं है बल्कि पामखा की नुक्ता चीनी करने के लिए कि कोई ऐसा नुक्ता हाथ आ जाए कि जिसको बुनियाद बनाकर ये प्रोपेगेंडा कर सकें, जैसा कि साजिशी अफराद का मिजाज यही होता है। हत्ता इजा जाऊ का, यहां तक कि जब वो आपके पास आते हैं, युजा दिलू न का, तो आपसे खामखा की बहस करते हैं, यकूलुल लजीना कफरू, और कहते हैं वो कि जिन्होंने कुफर इख्तियार किया, इन हाजा इल्ला असातीरुल अव्वली, कि ये तो नहीं है मगर पिछले लोगों की दास्तानें, यानी इसमें हिदायत क्या है, ये तो दास्तान है, यानी वो उस पैगाम को नजरअंदाज कर देते हैं और इस नुक्ते को लेकर प्रोपेगेंडा शुरू कर देते हैं। आखिरी आयत जो सफे पर है, वहुम यनहून अनहु वयनऊन अनहु, और वो उनकी तरफ से रोकते हैं और खुद उनसे दूर रहते हैं, यानी एक खुद हिदायत हासिल करने का मरहला है और एक दूसरों को हिदायत से हिदायत की तरफ लाने का मरहला है, ना ये खुद हिदायत की तरफ आते हैं ना दूसरों को हिदायत की तरफ आते हुए देखना इन्हें पसंद है, खुद भी गुमराह होते हैं और दूसरों की गुमराही के लिए भी मुकदमात फराहम करते हैं। वही युहलिकूना इल्ला अन्फुसहुम, और वो नई हलाकत में डालते मगर खुद अपने आप को, वमा यशऊरू, और उन्हें शऊर भी नहीं है, यानी गैर शऊरी तौर पर खुद भी हलाकत का शिकार होते हैं और दूसरों की हलाकत का भी इंतजाम करते हैं। परवरदिगार आलम से दुआ है कुरान मजीद समझने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमा, वारिस कुरान इमाम ज़माना के ज़हूर में ताजील फरमा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सूरह मुबारक अनआम आयत नंबर 27 से आयत नंबर 34, 27 से 34, एक मंजर कशी है मैदान कयामत की और मैदान कयामत के बाद के सबसिक्वेंट जो मराहिल हैं, कि जब अहले नार या अहले जहन्नम जो है वो जहन्नम में गोया दाखिल किए जा रहे हैं, तो इरशाद होता है, वलौ तरा इज़ वुकिफू अला नारे, काश तुम देखो जब वो आतिशे दोजख पर खड़े किए जाएंगे, फकालू तो वो कहेंगे, या लैतना कि काश, नुरद्दु हमें पलटा दिया जाए, वला नुकज़्ज़िबा बिआयाति रब्बिना, और हम वहां पलटने के बाद अपने रब की आयतों की तकज़ीब न करें, और नकूना मिनल मुमिनीन, और मोमिनीन में शामिल हो जाए, मोमिन बन जाए। तो इन तीन बातों का यहाँ पर वो जिक्र करेंगे, हमें पलटा दिया जाए, हम अपने रब की आयतों को नहीं झुटलाएंगे और मोमिन बन जाएंगे। परवरदिगार आलम का इस पर तबसरा यह है कि बलबदा लहुम माकानु यखूना मिन कब्ल, बल्कि जाहिर हो गया इनके लिए वो जो ये लोग छुपाया करते थे, वलौ रुद्दु लआदु लिमानुहु अनहु, अगर इनको पलटा भी दिया जाए तो भी ये वही करेंगे जिनसे उनको रोका गया है, वह इन्हुम लकाज़िबून, और ये लोग झूठ बोल रहे हैं, यानी ये जो इजहार तमन्ना के जेल में इनके स्टेटमेंट है कि अगर एक मौका मिल जाए तो हम जाकर वहां पर अब झुटलाएंगे नहीं बल्कि अच्छे शरीफ लोग बन जाएंगे और मोमिन बन जाएंगे, ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है। वकालू और वो ये कहेंगे, इन्हीं इल्ला हयातुन दुनिया, कि यही बस दुनिया की जिंदगी है, वो मा नहनु बिमबऊसीन, और हमें दोबारा उठाया नहीं जाएगा। अगर इसको पीछे के साथ मुत्तसिल समझा जाए तो यही अहले नार जो है उनका ही जुमला है, और यही जुमला हम जानते हैं कि जो मादीन है, जो दहरीन है, ये जो खुदा के कायल नहीं है, कयामत के कायल नहीं है, उनका भी यही कलिमा है। मजीद इरशाद होता है कि वल उतरा इस बुके हुआ रबिम, और काश देखो वो मौका जब वो ठहराए जाएंगे अपने परवरदिगार के सामने। अब जाहिर है कि ये मजाजी तौर पर है कि वो जब पेशे परवरदिगार होंगे, यानी हिसाब किताब की मंजिल पर होंगे। काला अलैसा हाज़ा बिलहक, वो कहेगा क्या ये हक नहीं है, कालू बला व रब्बिना, तो वो कहेंगे क्यों नहीं, हमारे रब की कसम यानी ऐसा ही है। काला फजूकुल अजाबा बिमा कुंतुम तकफुरून, तो खुदा फरमाएगा कि चखो अजाब तुम्हारे कुफर की वजह से जिसका तुम्हें सामना है, उस अजाब को चखो। اور اس کی وجہ کیا ہے؟ تمہارا کفر، یعنی تم نے کفر کیا جس کی وجہ سے عذاب تم کو چکھنا پڑ گیا. اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ، یقیناً گھاٹا اٹھایا، خسارہ اٹھایا، نقصان اٹھایا ان لوگوں نے جنہوں نے اللہ سے ملاقات، اللہ کی ملاقات کو جھٹلایا اور تکذیب کی. یہ ہم دیکھ چکے ہیں آیت نمبر 12 اور آیت نمبر 20 میں بھی اس سے پہلے خسارے اور گھاٹے کا ذکر آیا ہے. یہاں پر خسارے کو مربوط کیا گیا ہے، لنک کیا گیا ہے انکار قیامت کے ساتھ، کہ اگر اللہ کی ملاقات، جو بندوں کے ساتھ اللہ سے کی ملاقات ہونی ہے، اگر کوئی اس کی تکذیب کرتا ہے، جھٹلاتا ہے، تو یقیناً وہ خسارہ اٹھانے والا ہے. حتی اذا جاءتہم الساعۃ بغتۃ، یہاں تک کہ قیامت جب اچانک آ جائے گی، قالو، تو یہ کہیں گے یا حسرتنا علی ما فرطنا فیہا، آئے افسوس ہمارے حال پر، وا حسرتا، ہم نے اس کے بارے میں کوتاہی کی اور ہم لوگوں کے اوپر افسوس ہے. وہم یحملون اوزارہم علی ظہورہم، اور وہ اٹھا رہے ہیں اپنے بوجھوں کو اپنی پشت پر، علی ساء ما یزرون، آگاہ ہو جاؤ کہ کیا برا بوجھ ہے جو وہ اٹھا رہے ہیں. وما الحیاۃ الدنیا الا لعب ولہو، اور نہیں ہے دنیا کی زندگی مگر کھیل تماشا. یعنی اب ظاہر ہے قیامت کے مقابلے میں اگر کوئی دنیا کو اہمیت دینا شروع کر دے تو دنیا کی کیا حیثیت ہے قیامت کے مقابلے میں، سوائے اس کے کہ اسے کھیل تماشے سے تعبیر کیا جائے. یہ الگ بات کہ جب انسان دنیا کی زندگی کو سنجیدگی سے گزارے گا اور دنیا میں رہ کر دنیا کا نہیں ہوگا، تو پھر قیامت کے لیے تمام تر ثواب بھی یہیں سے فراہم کیا جائے گا. مگر یہ خاص ان لوگوں کے لیے بتایا جا رہا ہے جو دنیا ہی کو سب کچھ سمجھتے ہیں. تو یہ کہا جا رہا ہے کہ لعب اور لہو، یعنی کھیل تماشے سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اب یہاں پر وہ کمپیریزن بہت اہم ہے کہ تھوڑی دیر پہلے ہم نے پڑھا کہ کچھ یہ بھی کہنے والے ہیں کہ جو کچھ ہے یہی دنیا کی زندگی ہے اور قیامت کچھ نہیں ہے. ان کے مقابلے میں یہ ایک قول ہے کہ دنیا کی زندگی کھیل تماشے کے سوا کچھ نہیں، اور آخرت کا جو گھر ہے ولا دار الاخرہ خیر للذین یتقون، یہ بہتر ہے. مگر کن لوگوں کے لیے؟ ان لوگوں کے لیے کہ جنہوں نے تقویٰ اختیار کیا، جو پرہیزگار ہیں. تو پرہیزگار وہ کہاں پر تھے؟ دنیا کے اندر پرہیزگار تھے. افلا تعقلون، تو کیا تم عقل استعمال نہیں کرتے؟ قد نعلم، اب یہاں سے تسلیوں کا ایک سلسلہ شروع ہوتا ہے. تسلی خدا کی طرف سے ہے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، کہ پیغمبر اکرم ظاہر کے تبلیغ کر رہے ہیں، خواہش رکھتے ہیں کہ لوگ ہدایت پر آ جائیں، جہنم کے گڑھے سے نکل آئیں، جنت کے حقدار بن جائیں. اور اس میں بھی بہت سے ایسے ہیں کہ جو ہٹ دھرمی کی وجہ سے ابو جہل کی طرح یا ابو لہب کی طرح دین اور ہدایت سے دور رہتے ہیں. یہ بات ظاہر پیغمبر اکرم کے لیے انتہائی اذیت کا باعث تھی. اس پر خالق نے بطور تسلی و دل جوئی یہ آیتیں اتاری. ارشاد ہوتا ہے قد نعلم، ہمیں معلوم ہے، انہ لیحزنک الذین یقولون، یہ لوگ جو کہتے ہیں اس سے آپ کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، رنج ہوتا ہے. فانہم لا یکذبونک، تو یہ لوگ آپ کو تھوڑی جھٹلا رہے ہیں. ولکن الظالمین بآیات اللہ یجحدون، بلکہ یہ لوگ تو اللہ کی آیتوں کا انکار کر رہے ہیں. جو ظالم ہیں یہ اللہ کی آیتوں کا انکار کر رہے ہیں، یعنی یہ انکار آپ تک محدود نہیں رہتا بلکہ یہ انکار خدا تک پہنچ جاتا ہے. یہ تسلی دینے کا ایک انداز ہے. پھر اس کے بعد دوسری تسلی ہے جس میں ارشاد ہوتا ہے ولقد کذبت رسل من قبلک، آپ سے پہلے بھی تو رسولوں کی تکذیب کی گئی، جھٹلایا گیا. فصبر، تو انہوں نے صبر کیا، علامہ کذبو، جو ان کی تکذیب کی جا رہی تھی اس پر انہوں نے صبر کیا، یعنی وہ اپنا کام کرتے رہے، انہوں نے اپنے کام کو ترک نہیں کیا. وہ اوزو، ان کو اذیت دی گئی، حتی اتاہم نصرنا، یہاں تک کہ ہماری مدد پھر آ گئی. ولا مبدل لکلمات اللہ، اور اللہ کی باتوں کو کوئی تبدیل کرنے والا نہیں ہے. ولقد جاءک من نبأ المرسلین، اور آپ کے پاس تو رسولوں کی خبریں آ چکی ہیں. یہاں پر یہ صفحہ مکمل ہوتا ہے، یعنی آیت نمبر 34 یہاں پر مکمل ہوتی ہے. جو باقی دو تسلیاں ہیں وہ اگلے صفحے پر انشاءاللہ آئیں گی. پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن مجید سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ مبارکہ انعام آیت نمبر 35 سے آیت نمبر 43 گزشتہ صفحے پر ہم نے دیکھا کہ پروردگار عالم نے دو طرح پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی.
جھٹلانے والے رسول اللہ کو جھٹلا رہے تھے اور پیغمبر اکرم کو یہ غم تھا کہ یہ لوگ ہدایت کیوں قبول نہیں کرتے. تو پہلی تسلی یہ دی گئی کہ حبیب یہ آپ کو جو جھٹلا رہے ہیں تو یہ گویا خدا کو جھٹلا رہے ہیں. دوسری تسلی یہ دی گئی کہ آپ سے پہلے بھی جو رسول آئے تھے ان کو بھی تکذیب یا جھٹلانے والوں کے انداز کا سامنا کرنا پڑا, تو انہوں نے صبر کیا اور ان کو اذیت دی گئی یہاں تک کہ ہماری نصرت ان تک پہنچی. اب یہاں پر تسلی کا تیسرا انداز ہے کہ جس کے اندر ارشاد ہوتا ہے کہ وہ انکان قبور آدھائی کا اعراض ہوں, اگر آپ پر ان کی روح گردانی بڑی شاخ ہے, فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِي نَفَقًا فِي الْأَرْضِ, تو اگر آپ کے لیے ممکن ہے, اگر آپ کر سکیں تو یہ کر لیں کہ کوئی سرنگ زمین میں نکال لیجیے, اور سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ, یا کوئی سیڑھی لگا لیجیے آسمان تک, وَتَأْتِيهِمْ بِآيَةٍ, اور اس طرح سے ان کے لیے کوئی معجزہ کوئی نشانی لے کر آ جائیے. یعنی جو من پسند ان کی معجزوں کی فرمائش ہے اگر وہ آپ پورا کرنا چاہتے ہیں اور آپ کر سکتے ہیں تو آپ کر لیجئے. یعنی یہاں پر سمجھایا ہی جا رہا ہے جس کے لیے یہ کہا جائے گا کہ محبت کی باتیں تو شروعی کے انداز میں اور سخت دب و لہجوں میں ہوتی ہیں لیکن ان میں مضمر ہوتی ہے شفقت و محبت. یہ دوسرے موقع پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ کہف میں پروردگار عالم نے یہ کہا کہ لعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا, کہ آپ اپنی جان دے دیں گے اس رنج میں کہ یہ لوگ اس قرآن پر ایمان کیوں نہیں لاتے. بنیادی طور پر جو معجزے کا فلسفہ ہے وہ یہ ہے کہ رسول کی رسالت کو اسٹیبلش کر دیا جائے, وہ اگر ایک مرتبہ اسٹیبلش ہو جائے تو پھر ان کے من پسند معجزات دکھانے کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے. اور یہ جسٹیفیکیشن اس لیے بھی نہیں ہے کہ اب یہ معجزات کا جو مسلسل مطالبہ ہو رہا ہے وہ صرف اور صرف کھیل تماشے کے لیے ہو رہا ہے, ورنہ جس کو اگر ماننا ہوتا تو اس کے لیے ایک معجزہ بہت ہونا چاہیے تھا. یہ جائے کہ کئی معجزات اس کے سامنے پیش کر دیے گئے مگر پھر بھی وہ قبول نہیں کرنا چاہتا, تو یہ اس کے خوب سے باطن کی دلیل ہے. زبردستی ان سب کو مسلمان بنانا یہ مقصود نہیں ہے. جو یہاں پر آگے کہا گیا کہ لو شاء اللہ لجمعہم علی الہدیٰ, کہ اگر اللہ چاہتا تو ان سب کو ہدایت پر جمع کر دیتا, یعنی زبردستی مطلب وہ مقصود نہیں ہے. ولا تکونن من الجاہلین, تو ہرگز آپ وہ انداز اختیار نہ کریں جو بے خبر افراد کا انداز ہوتا ہے. یعنی آپ کو معلوم ہے کہ پروردگار عالم کی پالیسی کیا ہے. پھر اس کے بعد چوتھا انداز تسلی دینے کا ہے کہ انما یستجیب الذین یسمعون, قبول بس وہی کرتے ہیں کہ جو سنتے ہیں. والموتا یبعثہم اللہ, اور جو مردے ہیں انہیں تو اللہ ہی جلائے گا یعنی زندہ کرے گا. ثم الیہ یرجعون, پھر وہ اسی کی طرف پلٹ کر جائیں گے. اس میں غور سے نہ سننے والوں کو فائدہ اٹھانے کی صلاحیت نہ ہونے میں مردوں سے تشبیہ دی گئی ہے. ظاہر ہے کہ یہ لوگ زندہ ہیں مگر ان کی حرکتیں جو ہیں وہ مردوں والی ہیں. تو یہ چار انداز تسلی کے ان آیتوں کے اندر پروردگار عالم نے اختیار کیے. پھر ان کا اعتراض جو مشرکین کا تھا اس کو نقل کیا. وقالوا لولا نزل علیہ آیت من ربہ, کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کے اوپر کوئی معجزہ نازل کیوں نہیں ہوتا. اب یہ ان کی طرف سے جس کو کہا جائے کہ ہٹ دھرمی ہے, کہ وہاں اتنے معجزے پیش کیے جا چکے ہیں کہ جو ایمان لانے کے لیے کافی ہیں, مگر ان کی یہی رٹ ہے کہ یہ معجزہ کیوں نہیں دکھاتے. اسی کے پیچھے جواب بھی دیا گیا, اور یہاں مزید کہا جا رہا ہے کہ قل, اے حبیب کہہ دیجئے, ان اللہ قادر علی ان ینزل آیتن, کہ یقیناً اللہ اس بات پر قادر ہے کہ معجزہ دکھائے. ولیکن اکثرہم لا یعلمون, مگر ان میں کی اکثریت اس بات کو جانتی نہیں ہے. جیسے دوسرے مقام پر کہا بھی گیا کہ پھر اگر اس طرح کے فرمائشی معجزات دکھا دیے گئے تو پھر ذرا سی بھی مہلت نہیں دی جائے گی. آگے ارشاد ہوتا ہے وما من دابتن فی الارض, زمین میں چلنے پھرنے والا کوئی ایسا نہیں ہے. ولا طائر یطیر بجناحیہ, اور نہ ہی پروں سے اڑنے والا کوئی پرندہ ایسا ہے. الا امم امثالکم, مگر یہ کہ تمہارے ہی جیسے مختلف اقسام کے. امم کا یہاں پہ لفظ مختلف اقسام کے لیے استعمال ہوا ہے, یعنی جو دوسرے چلنے والے پھرنے والے اور اسی طریقے سے دوسرے پرندے ہیں ان کے اور تمہارے درمیان بھی شباہت پائی جاتی ہے. ان کے اندر بھی جسمانی اعتبار سے عجیب و غریب خواص پائے جاتے ہیں, تمہارے اندر بھی جسمانی اعتبار سے عجیب و غریب خواص پائے جاتے ہیں. پھر اس کے بعد یہ بھی کہا گیا کہ بعض مفسرین تو اس حد تک بھی گئے, انہوں نے کہا کہ خود جو دوسرے زمین میں چلنے پھرنے والے جانور ہیں اور جو دوسرے پرندے ہیں, ان کے اندر بھی چاہے لو لیول کی نچلی سطح کی مگر ادراک کی سمجھنے کی صلاحیت موجود ہے, اور جس کی بہت ساری مثالیں بھی ہمارے سامنے ہیں کہ بہت سے جانوروں کو سدھایا جا سکتا ہے, ٹرین کیا جا سکتا ہے, اور بہت سے جانور جو ہیں وہ اپنے مالکوں کے لیے پیٹ کے طور پر ہوتے ہیں, پالتو ہوتے ہیں, اور وہ ان سے محبت کرتے ہیں. تو یہ تمام تر چیزیں اس بات کی دلیل ہیں کہ کچھ نہ کچھ عقلی صلاحیتیں چاہے بہت لو لیول کی مگر ان کے اندر موجود ہوتی ہیں. تفسیر نمونہ کے اندر اس پر کافی بحث کی گئی ہے اور اس بات کو اسٹیبلش کیا ہے انہوں نے کہ بہت سے مفسرین اس بات کے قائل ہیں کہ خود جو پرندے اور دوسرے جانور ہیں کسی نہ کسی لیول کی تکلیف اور ذمہ داریاں ان کے لیے بھی ہیں, اور اسی کے مطابق ان کا بھی حساب کتاب ہوگا, جو یہاں پر کہا بھی گیا آگے جا کر کہ ثم الی ربہم یحشرون, کہ ان کو بھی پروردگار کی طرف محشور کیا جائے گا. دوسرے مقام پر وحوش یعنی وحشی جانوروں کے لیے حشرت محشور ہونے کا لفظ استعمال ہوا ہے, یہاں پر بھی یحشرون کا لفظ استعمال ہوا ہے. دوسری بات جو یہاں پر کہی گئی کہ ما فرطنا فی الکتاب من شئ, ہم نے تحریر میں کتاب میں کوئی چیز اٹھا نہیں رکھی یعنی کمی نہیں کی ہے. یہ جو یہاں پر کہا گیا بظاہر اس سے مراد لوہے محفوظ ہے نوشتہ تقدیر. پھر آگے ارشاد ہوتا ہے والذین کذبوا بآیاتنا, وہ جو ہماری آیتوں کا نشانیوں کا کو جھٹلاتے ہیں تکذیب کرتے ہیں, صمٌ وبکمٌ فی الظلمات, وہ بہرے ہیں اور گونگے ہیں اندھیروں میں, یعنی نہ ان کے اندر سننے کی صلاحیت ہے نہ ان میں بولنے کی صلاحیت ہے. من یشاء اللہ یضلله, جسے اللہ چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے, ومن یشاء یجعله علی صراط مستقیم, اور جسے اللہ چاہتا ہے صراط مستقیم پر لگا دیتا ہے, صراط مستقیم یعنی سیدھا راستہ اس پر لگا دیتا ہے. مگر وہ کس کے لیے چاہتا ہے یہ دوسرے مقامات پر واضح کر دیا گیا کہ یضل اللہ الظالمین, اللہ ظالموں کو گمراہ کرتا ہے, یعنی ظلم پہلے ہوتا ہے, گمراہی خدا کی طرف سے اس کے نتیجے کے طور پر ہوتی ہے. اسی طرح ہدایت کے بارے میں کہا گیا کہ والذین اهتدوا زادهم هدى, اور جو ہدایت حاصل کرتے ہیں ان کی ہدایت میں اضافہ کر دیتا ہے. اسی طرح سے ایک اور مقام پر کہا گیا کہ یهدی به الله من اتبع رضوانه سبل السلام, جو اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے در پہ ہیں انہیں اللہ اس کے ذریعے سلامتی کی راہوں پر لگا دیتا ہے. آگے کی آیت کے اندر ارشاد ہوتا ہے قل ارائیتکم, اے حبیب کہیے کہ کیا تم نے دیکھا یعنی غور کیا, ان اتاکم عذاب اللہ, کہ اگر تم پر اللہ کا عذاب آ جائے, او اتتکم الساعتو, کہ قیامت آ جائے, اغیر اللہ تدعون, تو کیا اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے غیر کو تم پکارو گے, ان کنتم صادقین, اگر تم سچے ہو, بل ایہو تدعون, بلکہ اسی کو تم پکارو گے, فیکشفو ما تدعون الیہ ان شاء, تو وہ اس آفت کو دور کر دے گا اگر تم اس کو پکارو گے, تو اگر وہ چاہے گا تو اس آفت کو دور کر دے گا. وتنسون ما تشرکون, اور جس کو تم شریک کرتے ہو اس کو تم یقیناً بھول جاؤ گے. تو یہ یقیناً خدا کے مقابلے پر جن کو خدا کے ساتھ شریک بنایا جائے اس کے ساتھ تو انسان کی وہی کیفیت ہوگی. آگے ارشاد ہوتا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ, ہم نے آپ سے پہلے بہت سے قوموں کی طرف رسولوں کو بھیجا, فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ, تو ان کو طرح طرح کی تکلیفوں میں گرفتار کیا, لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ, کہ شاید وہ تضرع و زاری کریں. یہ ایک فلسفہ بھی یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے کہ زحمتیں مشکلات پریشانیوں کا ایک مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کے ذریعے سے لوگوں کو جھنجھوڑا جائے بیدار کیا جائے تاکہ وہ خدا کی طرف رجوع کریں. پھر ارشاد ہوا فلولا اذ جاءہم باسنا تضرعوا, تو کیوں نہیں ایسا ہوا کہ جب ان کے اوپر تکلیف آئی پریشانیاں آئیں تو وہ تضرع زاری کرتے, ولیکن قصد قلوبہم, مگر یہ کہ مسئلہ یہ تھا کہ ان کے دل سخت ہو چکے تھے. یہ بڑی بدقسمتی ہوتی ہے کہ انسان اتنا سنگ دل ہو جائے کہ وہ خدا کی طرف کے ان سگنلز کو محسوس بھی نہ کر سکے, ریسیو نہ کر سکے, اور اس کے مطابق رسپونڈ نہ کر سکے. وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ, اور شیطان نے جو ان کے اعمال تھے ان کو مزین کر کے ان کے سامنے پیش کر دیا, تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ برے اعمال بھی ان کو اچھے محسوس ہونے لگے. یہاں پر آیت نمبر 43 مکمل ہوئی اور یہ سفر مکمل ہوا. پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما, اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعطیل فرما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ مبارکہ انعام آیت نمبر 44 سے آیت نمبر 51 44 سے 51. پہلی آیت میں پروردگار عالم نعمتوں کے ایک عجیب رخ کی طرف متوجہ کر رہا ہے. بظاہر تو انسان یہی سمجھتا ہے کہ جب خدا راضی ہوگا تو نعمتوں میں اضافہ کر دے گا, پروردگار عالم کی طرف سے انعامات کی بارش ہو جائے گی اور وہ اپنی جگہ حق بھی ہے. لیکن ایک پہلو نعمتوں کا یہ ہے جسے اس آیت کے اندر بیان کیا جا رہا ہے. فلما نسو ما ذکروا به, تو جب انہوں نے بھلا دیا ان باتوں کو جن کے متعلق انہیں نصیحت کی گئی تھی, ہدایت کو انہوں نے اگنور کر دیا. فتحنا علیہم ابواب کل شیئن, تو ان پر ہر چیز کے دروازے ہم نے کھول دیے, یہاں تک کہ جب وہ خوش ہو گئے. حتی اذا فرحوا بما اوتوا, جو ان کو عطا کیا گیا اس کو جب انہوں نے انجوائے کرنا شروع کر دیا, بہت خوش ہو گئے. اخذناہم بغتتن, تو پھر ہم نے اچانک انہیں اپنی گرفت میں لے لیا. فاذا ہم مبلسون, تو وہ ایک دم مایوس ہو گئے, بے آس ہو گئے. یہ وہ رخ ہے کہ جس کو نہج البلاغہ میں بھی حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے اس طرح سے بیان کیا کہ ابن آدم, اے آدم کی اولاد, اذا رأیت ربک, جب تم دیکھو اپنے پروردگار کو, یتابع علیک نعمہ, کہ وہ مسلسل تمہیں نعمتیں دے رہا ہے, فاحذرہ, تو اس سے خوف کرو. یعنی انسان کو متوجہ ہونا چاہیے کہ خدا نہ کرے یہ ایسا نہ ہو کہ نعمتوں کا مسلسل نزول پروردگار عالم کی طرف سے آنے والے عذاب کا مقدمہ نہ ہو. فقطع دابر القوم الذین ظلموا, تو پھر جو ظالم تھے ان کی اصل نسل قطع ہو گئی, یعنی ان کو بالکل ملیامیٹ کر دیا گیا, تباہ و برباد کر دیا گیا ان لوگوں کو کہ جنہوں نے ظلم اختیار کیا, جنہوں نے ظلم کیا. والحمدللہ رب العالمین, اور شکر ہے اللہ کا جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے. شکر خدا کی ادائیگی کے لیے جو تعلیم دیا گیا کلمہ ہے وہ یہی ہے کہ الحمدللہ کہا جائے, یعنی تمام تعریف اللہ کے لیے, اور اس طرح سے گویا خدا کا شکر ادا کیا جا رہا ہے. غور طلب بات یہ ہے کہ شکر جب ادا کیا جاتا ہے تو وہ کسی نعمت کے حصول پر کیا جاتا ہے, اور یہاں پر پروردگار عالم نے ظالموں کے تباہ ہونے کے بعد اس کلمے کو رکھا. گویا یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ ایسے ظالموں کا مٹ جانا پروردگار عالم کی طرف سے ایک نعمت ہے. قل, اے حبیب کہیے, ان ارائیتم, کیا تم نے دیکھا ہے, یعنی غور کیا اس بات کے اوپر, ان اخذ اللہ سمعکم و ابصارکم و ختم علی قلوبکم, اگر اللہ تمہارے کان تمہاری آنکھیں لے لے اور تمہارے دلوں پر مہر لگا دے, یعنی تمہارے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم کر دے. من الہ غیر اللہ, تو اللہ کے سوا کون سا دوسرا خدا ہے, یاتیکم بہی, جو یہ تمہارے لیے لے آئے. انظر, ذرا دیکھو, کیف نصرف الآیات, ہم کیسے اپنی نشانیوں کو پلٹ پلٹ کر مختلف طریقوں سے واضح کرتے ہیں. ثم ہم یصدقون, پھر بھی وہ لوگ روگردانی کرتے ہیں, منہ پھیر لیتے ہیں. قل, اے حبیب, ان سے کہیے, ارائیتکم, کیا تم نے غور کیا, ان اتاکم عذاب اللہ بغتتن, اگر اللہ کا عذاب اچانک تم پر آ جائے, او جہرتن, یا ظاہر بظاہر آ جائے, یعنی متوجہ ہو اور آ جائے, یا اچانک آ جائے, بے خبری کے عالم میں آ جائے. هل يهلكوا الا القوم الظالمون, تو کیا ظالم لوگوں کے علاوہ بھی کسی کو ہلاک کیا جائے گا, یا پھر غور و فکر کا سامان بھی ہے اور اس میں رواداری کا ایک انداز بھی ہے کہ جس میں پھر سامعین جتنے بھی ہیں ان کو قابل سماعت بنایا جا رہا ہے, ورنہ تو کہہ دینا چاہیے تھا کہ تم ظالم ہو اور تم ہی کو ہلاک کیا جائے گا, مگر ایک انداز ہی ہوتا ہے, انداز رواداری کہ جس کے ذریعے سے وہ صفات کو بیان کر دیا جاتا ہے اور سامنے والے کو ڈائریکٹ مخاطب کر کے بات کو اتنا تلخ نہیں بنایا جاتا کہ جس کے نتیجے میں وہ سوچنے کے بھی قابل نہ رہے. پھر اگر کیس بالکل ہی خراب ہو جائے تو پھر براہ راست بھی مخاطب کرنے کا آپشن باقی رہتا ہے. وما نرسل المرسلین الا مبشرین ومنذرین, اور ہم نے پیغمبروں کو اسی لیے بھیجا کہ وہ خوشخبری دیں اور ڈرانے والے بن جائیں, یعنی اچھا مستقبل بھی ہو سکتا ہے, برا مستقبل بھی ہو سکتا ہے. ان دونوں ممکنہ جو مستقبل کی سچویشنز ہیں ان کی طرف ان لوگوں کو متوجہ کرنے کے لیے ہم نے رسولوں کو بھیجا. فمن آمنا, تو جو ایمان لے آیا, وہ اسلحہ, اور اس نے اصلاح کی, یعنی وہی اعمال صالحہ کو انجام دیا. فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون, تو نہ انہیں کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی کوئی انہیں غم ہوگا. اب ظاہر ہے کہ دنیا میں جو خدا کے مقرب بندے ہیں ان کو خوف کا بھی سامنا رہتا ہے اور غم کا بھی سامنا رہتا ہے. اس لیے جس خوف کی یہاں پر نفی ہوئی ہے وہ اندیشہ انجام ہے کہ انجام ہمارا برا نہ ہو جائے, جو ظاہر کے ضمیر کی بے اطمینانی کا نتیجہ ہوتا ہے. اور جس حزن کی یہاں پر یا غم کی نفی کی جا رہی ہے وہ اپنے کردار پر افسوس ہے جو پشیمانی کا مترادف ہوتا ہے. یہ دونوں باتیں با ایمان نیک کردار افراد کے یہاں کبھی نہیں ہو سکتی, اور اسی کے نتیجے میں ان کے یہاں وہ سے بات قدم اور استقلال نظر آتا ہے کہ آندھیاں اور زلزلے ان میں جنبش پیدا نہیں کرتے. والذین کذبوا بآیاتنا, اس کے مقابلے میں سائملٹینیس کانٹراسٹ ہے کہ وہ کہ جنہوں نے ہماری نشانیوں کو آیتوں کو جھٹلایا, یمسہم العذاب, انہیں عذاب اپنی گرفت میں لے لے گا, بما کانوا یفسقون, ان کے فسق و فجور کرنے کی وجہ سے. قل, احبیب کہہ دیجئے, لا اقول لکم, میں تم سے یہ نہیں کہتا. تین چیزیں ہیں جس کی یہاں پر خاص طور پر نفی کی ہے, پیغمبر اکرم کے ذریعے سے نفی کروائی گئی ہے کہ لوگوں کے ذہن میں یہ نہ آئے کہ خدا نہ خواستہ رسول جو ہے وہ خود خدا ہوتا ہے. رسول رسول اللہ ہوتا ہے, اسی لیے کلمے کے اندر بھی ہے محمد الرسول اللہ, علی ولی اللہ, محمد اللہ کے رسول ہیں, علی اللہ کے ولی ہیں. سب سے پہلے رکھا گیا لا الہ الا اللہ, تو اس کو اسٹیبلش کرنے کے لیے کہ پیغمبر اکرم کے کمالات کو دیکھ کر یا کسی امام کے کمالات کو دیکھ کر کوئی انہیں خدائی کے اندر شریک سمجھ لے, اس غلط فہمی کو دور کرنا بہت ضروری تھا. جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ماضی میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کمالات کو دیکھ کر جو کمزرف افراد ہیں انہوں نے انہیں حضرت احدیت یعنی پروردگار عالم کا بیٹا قرار دے دیا. تو یہاں پر اس چیز کو ایڈریس کیا جا رہا ہے کہ احبیب ان سے کہہ دیجئے تین چیزیں, ان دی خزائن اللہ, میں یہ نہیں کہتا کہ اللہ کے خزانے میرے پاس ہیں. یعنی اب کیا پیغمبر اکرم کے پاس کچھ بھی نہیں ہے؟ بے شک ہے, مگر جو کچھ بھی پیغمبر اکرم کے پاس ہے وہ خدا کا دیا ہوا ہے. خدا کا دیا ہوا ہونا اور خدائی خزانوں کو آف اٹس اون ہونا کرنا, یہ دو چیزیں فرق رکھتی ہیں. پروردگار عالم کی عطا اور بخشش جتنی زیادہ اپنے حبیب کے اوپر ہے کسی اور کے اوپر نہیں ہے. وہ ان کو وسیلہ بناتا ہے, بے شک بناتا ہے, مگر کیا خدا کے مقابلے پر وہ آ جاتے ہیں؟ نعوذ باللہ من ذالک, نہ ان کا یہ نظریہ ہے اور نہ ہی یہ اسلام کی تعلیم ہے. تو پہلی چیز یہ. دوسری چیز, ولا عالم الغیب, نہ ہی مجھے غیب کا علم ہے. اب نبی تو ہوتا ہی وہ ہے کہ جو خبر دینے والا ہو, تو ظاہر ہے کہ جو نبی ہے وہ مشاہدات کی خبر تو نہیں دے گا. مشاہدات کی خبر تو انسان اپنے سینسز کے ذریعے سے آنکھوں سے کانوں سے حاصل کر سکتا ہے, وہ غیب ہی کی خبر دیتا ہے. مگر یہاں پر جو کہا جا رہا ہے کہ لا عالم الغیب, کہ میں غیب کا علم نہیں رکھتا, یعنی مجھے غیب کے اوپر جو اطلاع ہے وہ پروردگار عالم کے ذریعے سے ہے, یعنی ان تمام تر چیزوں کے اندر میں خدا کا محتاج ہوں. ولا اقول لکم انی ملک, اور نہ ہی میں یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں. فرشتہ ہونا تو یقیناً پیغمبر اکرم کی شان کے بھی خلاف ہے. پیغمبر اکرم کا رول ماڈل ہونا اسی وقت ممکن ہے کہ جب وہ اعلی ترین بشر ہوں, بشر ہوں اور ممتاز ترین بشر ہوں, بشر ہوں اور مکمل بشر ہوں, ایسے ہوں کہ جن کے اوپر انسانیت ناز کرے, کہ جن کو واقعی صحیح معنوں میں انسان کہا جا سکے. تو یہاں پر ان تین باتوں کی نفی کی گئی. پھر اس کے بعد کہا گیا, سمجھایا بھی گیا کہ ان اتبعوا الا ما یوحى الی, کہ میں تو اس کی اتباع کر رہا ہوں جو مجھ پر وحی کی جاتی ہے. یعنی میرا سورس کیا ہے؟ میرا سورس ہے وحی پروردگار. قل, اے حبیب کہیے, هل یستوی العمى والبصیر, کہ کیا اندھے اور آنکھوں والے برابر ہو سکتے ہیں؟ افلا تتفکرون, تم لوگ غور و فکر سے کام کیوں نہیں لیتے؟ آخری جو آیت ہے اس صفحے پر, آیت نمبر 51, اس میں ارشاد ہوتا ہے وانذر بھی, اے حبیب اس کے ذریعے سے انذار کیجئے, ڈرائیے. کس کے ذریعے سے؟ تفسیر مجموع البیان کے اندر ہے, بالقرآن, یعنی قرآن کے ذریعے سے, یعنی جو وہی ہم آپ پر نازل کر رہے ہیں اس کے ذریعے سے. الذین یخافون, کن کو ڈرائیے؟ ان کو ڈرائیے کہ جنہیں اندیشہ ہے, جنہیں اس بات کا خوف ہے, ان یحشروا الی ربہم, کہ انہیں ان کے رب کی بارگاہ میں جمع کیا جائے گا, محشور کیا جائے گا, حاضری دینی ہے ان کو, جو اپنی نجات کے بارے میں فکر مند ہیں. لیس لہم من دونہ ولی ولا شفیع, نہ اللہ کو چھوڑ کر ان کا کوئی ولی ہے اور نہ ہی کوئی شفیع, یعنی اللہ کو چھوڑ کر نہیں ہے, اللہ کی طرف سے اگر کوئی ولی ہو تو اس میں کوئی حرج بھی نہیں. جیسا کہ ہم پڑھ بھی چکے ہیں سورہ مائدہ کے اندر کہ تمہارا ولی اللہ ہے, رسول ہے, اور وہ مومن ہے یہ جو رکوع کی حالت میں زکات دیتے ہیں. لعلہم یتقون, کہ شاید یہ لوگ پرہیزگاری اختیار کریں، یعنی ان کو ڈرائیے تاکہ ممکنہ طور پر اس کا یہ نتیجہ نکل سکے. پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن مجید سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.